سلام على عبادي الذين اصطفى، ما بعد. خمسات لي بوتي خشية وسعادة كباتي بالمارية دلان سرزمين ديوبان بندستان كعلمي وديني وروحاني مركز زمانة سے ہے اور انشاءاللہ زمانے تک رہے گا. انہی کی ایک بابر کا شخصیت جن کے والد، جن کے دادا دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ حدیث میں تھے، اور الحمدللہ ہمارے مہمان موجود حضرت مولانا حضرت حسین صاحب بھی دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا ہیں، اور وہاں ایک مدرسے کے بانی اور اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں آج کے مفید بیانات سے مستفید فرمائیں گے. الحمدللہ حضرت بھی صاحب نسبت شخصیات میں ہیں، اکابر سے وابستہ ہے، اور پورا خاندان بزرگوں کی یادگار ہے. ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ایسے حضرات تشریف لائیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ملفوظات سے، ان کی باتوں سے، ان کے صحبت سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سال پہلے بھی الحمدللہ یہاں تشریف آوری ہوئی تھی اور ہم ان کے بیانات سے مستفید ہوئے تھے. آج ہمیں دوبارہ موقع مل رہا ہے، ہم حضرت سے درخواست کریں گے کہ اپنے مفید باتوں سے ہم سب کو مستفید ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا بدايا لله بإذن الإسلام والإيمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین، حضرت نے فرمایا ہے اور حضرت کی حکم کی اطاعت میں یہاں بیٹھ گیا ہوں. میرا آنے کا یہاں مقصد اصل تو حضرت کے مواعظ اور حضرت سے فیض حاصل کرنے کا تھا، لیکن حضرت نے کہ حکم کی تعمیل کے طور پر مختصراً آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آسانی سے ادا فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے. حضرت کی توجہ رہی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ادائی کر دوں گا، ورنہ میں بظاہر تو اس اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آج بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اپنے ملک سے اتنی دور آ کر آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایمان عطا فرمایا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا شرف حاصل فرمایا ہے. اللہ کے بہت انعامات ہیں. انسان دنیا میں اگر اللہ کے انعامات کو شمار کرنے لگے تو شمار نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی محسوس نہیں کر سکتا. سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارا ہے اور ہمارے لیے ہدایت کی ایک ذریعہ ہے, ہدایت کی ایک کتاب ہے. دوسرا انعام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاؤں میں سب سے معزز, سب سے بزرگ برتر نبی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں دیا ہے جو قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا بلکہ دین باقی رہے گا. اس سے پہلے جو ادیان آئے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین آیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین آیا ہے, ان میں کچھ لوگوں نے ترمیم تنسیق کر دی, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین منسوخ کر کے دوسرے پیغمبر لے آئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ رد و بدل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین منسوخ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین بھیجا ہے. یہ دین وہ مکمل دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا, جو کبھی ختم نہیں ہوگا, اور جو اس کے اندر جو مقدس کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے قرآن پاک, یہ مقدس کتاب وہ کتاب ہے جو بنسبت اور کتابوں کے اس کے اندر بہت سی خصوصیات ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو توریت دی گئی تھی تو وہ کوہ طور پر لکھی بھی ملا کرتی تھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پر وہ انجیل دی گئی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اثر میں القا ہوتا تھا. لیکن یہ کتاب جو دی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام اللہ پڑھ کر سنائی ہے. ایسے نہیں کہ کتاب لکھ کر بیت اللہ کے اوپر رکھ دی یا کسی کے ذریعے بھیج دی کہ اس پر عمل کرو, بلکہ تدریجاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی ہے, اور اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن پاک جو ہم نے اتارا ہے اس کی قیامت تک اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تھے اور کچھ آیات پڑھ کر آپ کو سناتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, انہوں نے کچھ کاتبین وحی متعین فرما رکھے تھے, وہ ان کاتبین کو بلا کر آپ آیات لکھوایا کرتے تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائے ہیں آپ کو, اس آیت میں کچھ تھوڑی سی میرے سے غلطی نہ ہو جائے, اس کو یاد کرنے کی, اس کو دہرانے کی کوشش کیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآن, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہ دیں, اپنی زبان کو تکلیف نہ دیں اس کو یاد کرنے کے لیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی زبان سے یہ ادا کرائیں. تو یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں عطا کی ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. علماء جو ہیں इसी के जरिए, इसी के हिदायत के जरिए बयान करते हैं, इसी की हिदायत के जरिए बयान किया जाता है। तो अर्ज करने का मतलब यह कि अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा इनाम है, इससे बड़ा इनाम कोई इनाम नहीं है। वैसे तो इनामात बहुत हैं, अगर इंसान शुमार करने लगे तो अल्लाह के इनामात का शुमार नहीं किया जा सकता। आसमान के तारों का गिनना आसान है, सर के बालों का गिनना आसान है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुमार करना नामुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं, मैं तअद्दू नेमतुल्लाहि ला तहसुहा, अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करने लगो तो उसका आप शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें हैं। अल्लाह ने दीन दिया है, अल्लाह ने औलाद दी है, अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके पास वो नहीं है। जो भी है, बहरहाल अब हमारा काम जो है, इंसानों का काम यह है कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। जितना नेमत का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इतना ही बढ़ाएगा। लैन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर आप मेरी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला बढ़ा देगा। तो अल्लाह का ये एहसान है। मैंने कलामुल्लाह की एक मुख्तसर सी आयत तिलावत की है, या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ईमान वालो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, इतना जिसका कि तुम्हें अल्लाह से डरने का हक़ है, यानी अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो। अगर अल्लाह का डर दिल में पैदा होगा तो इंसान कामयाब होगा, उसके अंदर गुनाह किसी किस्म का सरज़द नहीं होगा। लेकिन आज ज़माना यह है कि हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया है। हर इंसान हर चीज़ से डरता है, बड़े से सिपाही से डरता है, पुलिस वाले से डरता है, शोहर बीवी से डरता है कि मेरे कोई ऐब से कोई मालूम ना हो जाए, बीवी शोहर से डरती है, औलाद बाप से डरता है, बाप औलाद से डरता है। लेकिन अगर डर नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला का डर रहन में नहीं है कि एक दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इतना डरो जितना कि अल्लाह का हक है। हक अल्लाह का कितना बड़ा है, अगर इंसान अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करेगा तो कभी भी कोई गलती और गुनाह कर नहीं सकेगा। आप ये समझिएगा, हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, उमरा भी करते हैं, सारी इबादत करते हैं, सदका खैरात भी देते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ने वाले के लिए ये जन्नत है, रोज़ा रखने वाले के लिए जन्नत है, उमरा करने वाले के जन्नत है। अल्लाह ताला ने फरमाया है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जिस शख्स के दिल में इस बात का डर हो कि एक दिन अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना है, जन्नत उसके लिए है। अब अल्लाह का डर होगा और खौफ होगा, ये अल्लाह का डर और खौफ पैदा करने के लिए अकाबरीन और बुज़ुर्गों की सोहबत इख्तियार की जाती है। पहले ज़माने में हमने हमारे यहाँ देवबंद हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी खानकाएँ होती थी, उन खानकाओं में जाया करते थे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, आलिम, बड़े बड़े आलिम जाया करते थे, और ये अपने दिल के अंदर तमानियत पैदा करने के लिए और दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करने के लिए, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालने के लिए अकाबरीन के जाया करते थे, जिक्र अज़कार की मजलिसें हुआ करती थी। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ़ की है, तकरीबन 3 जिल्दों में तसनीफ़ की है। इतने बड़े बड़े आलिम, लेकिन उनके भी कल्ब में जब तमानियत नहीं पैदा हुई तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए थाना भवन में आए, हज़रत की खिदमत में रहे, और उसके रहने के बाद फिर हज़रत को कल्ब की तमानियत पैदा हुई। हज़रत मौलाना रूम बहुत बड़े عالم ہیں اور ان کی جو کتاب ہے مثنوی شریف وہ فارسی کی کتاب بہت مقدس کتاب ہے, تو انہوں نے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میرے اندر بھی وہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ, دل کے اندر جب تک اللہ کی محبت نہیں آئی جب تک کہ شمس تبریز کی میں نے خدمت نہیں کی. تو مجھے یہ معلوم ہو کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں خانقاہ نظام ہے, حضرت نے خانقاہ نظام قائم کر رکھا ہے اور اس میں مجلس ہوتی ہے, اس مجلس کے اندر شرکت کرنا اور اس مجلس کے اندر آنا, اپنے دل کے اندر تمانیت پیدا کرنا, اپنے دلوں کے اندر دلوں کو پاک کر کے کرنا, یہی اس ان مجلسوں کا کام ہے. کیونکہ دنیا کے اندر ہر چیز موجود ہے, آدمی کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, ہر چیز ہے, کھانے کے لیے پیسہ ہے, رہنے کے لیے بلڈنگیں ہیں, بستر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن سکون قلب نہیں ہے, آدمی بے چین ہے, بستروں پر بے چین پڑا ہوا ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ سکون دینا چاہیں تو میر تقی میر کا ایک شعر میرے یاد آ گیا. میر تقی میر نے کہا ہے, منعم کے پاس کا کم و سنجاب تھا تو کیا, اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا. مالدار کے پاس بہترین لباس, بہترین مکان, بہترین سب کچھ تھا, لیکن وہ بے چین ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں ہے, سر کے نیچے رکھنے کے لیے تکیہ بھی نہیں ہے, اینٹ سر کے نیچے لگایا اور آرام کی نیند, اس لیے اطمینان کی نیند سو رہا ہے, تو تمانیت قلب جو ہے وہ نہیں ہوتی. اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کے اندر تمانیت اور جب ہی آئے گی جب کہ اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ کا سے تعلق ہوگا, اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے اکابرین اور بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا اور ان کی صحبت میں رہنا, خانقاہوں کے اندر تعلق رکھنا. کیونکہ پاک دل اگر ہوگا وہی اللہ کے یہاں کام آئے گا, اگر دل کے اندر پاکی نہیں ہوگی, بغض ہوگی, عداوت ہوگی, حب اللہ ہوگی, حب اللہ نہ ہوگی, حب جا ہوگی, دنیا کی محبت ہوگی, تو وہ دل پاک نہیں ہے. اور قیامت میں پاک دل کام آئے گا, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, نہ مال کام آئے گا نہ دولت اولاد کام آئے گی. آج انسان اولاد کے لیے کیا کوشش کرتا ہے, حلال حرام کی تمیز کو ایک طرف کر دیتا ہے, اپنے اولاد کو خوب بناتا ہے, اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, اس کے لیے بلڈنگیں بناتا ہے, گھر بناتا ہے, سب کچھ بناتا ہے, لیکن یہ کام نہیں آئے گا, نہ مال کام آئے گا, بلکہ وہ کام آئے گا جو کہ پاک دل کر آدمی وہاں لے جائے گا. اور پاک دل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا اور ذکر اللہ سے تعلق پیدا کرنا, خانقاہوں میں بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا, اسے دل کے اندر پاکی پیدا ہوتی ہے اور یہی دل کام آئے گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اگر دل میں ہوگا تو ہماری زندگی کامیاب ہے. اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے, بال ہیں, بچے ہیں, اولاد ہے, رشتہ دار ہیں, گھر ہے, بار ہے, اس امت کے اندر رہبانیت تو ہے نہیں کہ بھائی جنگلوں میں جا کر عبادت کرو, بلکہ حکم یہ ہے کہ دنیا میں رہو, اولاد کی پرورش بھی کرو, کماؤ بھی, مال بھی کماؤ, تجارت بھی کرو, ملازمت بھی کرو, سب کچھ کرو, یہ ہے. تو اس کی مثال مولانا روم نے دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کشتی ہے. کشتی اگر میدان میں پڑی ہوئی ہے تو بیکار ہے, اگر اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کے آگے پانی ہوگا, پیچھے پانی ہوگا, برابر میں پانی ہوگا, دائیں جانب پانی ہوگا, تو کشتی چلتی رہے گی. اور یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی برباد ہو جائے گی. اسی لیے ہم دنیا میں رہیں, جس طرح کشتی پانی میں رہ کر چلتی ہے, دنیا میں رہیں, سارے دنیا کے کام کریں, سارے معاملات دنیا کے اعتبار سے کریں, لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو, دل میں ہو اللہ کی محبت اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو زندگی کامیاب ہے, اور دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی, دل میں دنیا کی محبت آ گئی تو سمجھیے گا جس طرح کشتی میں پانی آ گیا کشتی برباد ہو جاتی ہے, اس طرح جو ہے زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا, اور اس کے لیے آج انسان میں تھوڑا سا ہر انسان نے اپنا ایک معیار متعین کر رکھا ہے کہ یہ میرا مقام ہے, اس سے نیچے جانے کو تیار نہیں, مقام متعین کر رکھا ہے. حالانکہ اگر انسان اپنے کو کمتر سمجھے اور دوسرے کو افضل سمجھے تو کامیاب ہے, اپنے کو برتر سمجھے اور دوسرے کو کمتر سمجھے تو کامیاب نہیں ہے. کامیابی جب ہی ہے جب آدمی اپنے کو کمتر سمجھے دوسروں کو برتر سمجھے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر انسان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں, اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل اللہ کو میرے سے زیادہ پسند آ جا اور آخرت میں درجہ بجا, اور کافر کو اپنے سے افضل اس لیے سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ایمان لے آئے اور میرے سے افضل ہو جا. حضرت ایک بزرگ گزرا احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے اور یعنی بہت زمین کچی تھی, بارش تھی, پانی چاروں طرف سے پانی آیا تھا, سیلاب کی شکل تھی, بیچ میں ایک چھوٹی سی بٹیا جسے پگڈنڈی کہتے ہیں وہ تھی موجود, اس پہ کو جا رہے تھے, چاروں طرف پانی تھا. سامنے سے ایک کتا آیا, آج کا آدمی ہوتا تو کتے کو کھیڑ دیتا, چلو کتا بھاگ جاتا وہاں سے, راستہ صاف ہو جاتا, پگڈنڈی ایسی تھی ایک ہی آدمی گزر سکے تھا. تو کتا حضرت کو دیکھتا رہا, حضرت کتے کو دیکھتے رہے. تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے کچھ مشاہدہ کر دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو زبان دی, کتے نا کیا دیکھ رہے ہو, اتر جاؤ مجھے راستہ دو. تو حضرت نے کہا کہ بھائی تو غیر مکلف ہے, تو اگر نیچے اتر گیا ناپاک ہو جائے گا, کتے ناپاک نہیں ہونا, لیکن میں اگر نیچے اتر گیا تو اس پانی میں میں ناپاک ہو جاؤں گا, میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. اس نے کہا واہ بزرگی کا ٹھونگ مرتا ہے, ارے بزرگی کا کام تو اشار ہے, اگر تم نے مجھے اتار دیا تو تمہارے دل میں یہ بات ہو جائے گی پیدا ہوگی کہ میں افضل ہوں, لہذا اگر بزرگی اتر جاؤں. تو حضرت اتر گئے, کتا راستے میں چلا گیا, جا کے حضرت نے غسل کیا, نماز پڑھی, کپڑے پاک کیے, اور نماز پڑھ کے جب لیٹے تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت ہوئی اور کہا کہ آج اے احمد رفاعی آج ہم نے وہ علم دیا ہے جو تجھے کہیں نہیں مل سکتا کہ انسان اپنے کو کتے سے بھی افضل نہ سمجھے, انسان اپنے کو برتر سمجھے گا تو ناکام ہے اور کمتر سمجھے گا تو کامیاب ہے. قرآن پاک کی آیت کا دوسرا جز ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری موت اس حال میں نہ آئے کہ تمہارے پاس ایمان نہ ہو, یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں مومن کو کوئی تکلیف کوئی مجھے سزا نہ دینی پڑے. اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو پھر تو جنت ہے. اب دو چیزیں ہیں اس میں, ایک تو موت ہے اور ایک ایمان ہے. موت کا تو کسی کو پتہ نہیں کب آئے گی, یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج تک دنیا میں کسی شخص نے موت کے بارے میں یہ خیال نہیں پیدا کیا کہ موت نہیں آئے گی. دنیا کے اندر قرآن کے انکار کرنے والے موجود ہیں، منکرین قرآن موجود ہیں، منکرین حدیث موجود ہیں، منکرین پیغمبروں کا انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی موجود نہیں. سب لوگ دنیا جانتے ہیں موت ضرور آئے گی، کسی نے آج تک فرض نہیں کیا. تو موت ہے، کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں، کسی کو معلوم نہیں کب آئے گی موت. حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ میرا انتقال مدینہ میں ہو، میرا انتقال مدینہ میں ہو. اس وجہ سے مدینہ سے نہیں نکلتے تھے کہ موت کب آئے، کبھی نہیں نکلتے تھے. حج اور عمرہ کیے ہوئے تھے، حج عمرہ تو ایک دفعہ فرض ہے، اس کے بعد تو نواف نفلی حج ہے. دوبارہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ نفلی حج ہے، فرض ایک ہے. تو حج عمرہ کیے ہوئے تھے، اخیر میں مدینہ میں رہے، اور اس خیال سے کہ میری موت جو ہے مدینہ میں آنی چاہیے، دیار حبیب کے یہاں میں میرا انتقال. تو حضرت دعا کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ امام صاحب کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو امام صاحب نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ بتا دو میری کتنی عمر ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں حج عمرہ کر جاؤں، میری موت کب آئے گی. میرا حج کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ انتقال یہاں ہو، ڈر یہ ہے کہ جا کے مکے میں نہ مر جاؤں، راستے میں نہ مر جاؤں، کچھ پتہ تھوڑا ہے موت کہاں آئے گی، انسان کو کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، اور یہ کیا کھل گئی. اب یوں سوچیں کہ بھائی ایک جو سرکار نے کہا، پانچ دن ہیں، پانچ ہفتے ہیں، پانچ مہینے ہیں، پانچ سال ہیں، یہ تو معمہ ہے کہ بھائی پانچ دن بعد مروں گا، پانچ ہفتے بعد مروں گا، پانچ مہینے بعد مروں گا، پانچ سال بعد مروں گا، بڑا عجیب سا معاملہ ہوا. تو اسی زمانے میں علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے، وہ مدینہ طیبہ میں تھے. تو حضرت امام صاحب نے اپنے خادم کو یہ کہا کہ علامہ ابن سیری کے پاس جانا، میرا نام نہ لینا، اور کہنا کہ ایک مسلمان کو ایسا خواب آیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے. وہ بہت بڑے معبر تھے، وہ تعبیر دینے والے، علامہ ابن سیری. تو اب یہ خادم گیا، خادم جا کر اس نے کہا کہ صاحب ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، کیا کہ ایک اللہ والے کو، ایک مسلمان کو ایسا خواب آیا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ مدینہ میں رہے، مدینہ میں وفات ہو، اور وہ اس کی خواہش یہ ہے، حج بھی کرنا چاہتا ہے، فرض حج کیے ہوئے ہے، نوافل حج کرنا چاہتا ہے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ مدینہ کے باہر نہ میرا انتقال ہو جائے، دیار حبیب میں انتقال ان کا مقصد ہے. اس کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے یہ اشارہ کیا اس نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، پہلے تو نام بتاؤ کس کا خواب ہے، اس کے بغیر میں تعبیر بتانے کا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں امام مالک ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کو ایسا خواب آ سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہے. ایک آدمی ایسے ہے امام مالک ہی ہے جسے خواب آ سکتا ہے، جاؤ اجازت لے کے آؤ نام بتائے. اب خادم گیا کہ حضرت ان کو تو نام کا پتہ ہے، وہ تو کہتے ہیں آپ کو خواب آیا ہے، نام کی اجازت مانگی ہے. ہاں بھائی جب جب پتہ ہے بھائی دے دو. حضرت اجازت دی. تو علامہ ابن سیری نے کہا یہ پانچ چیز، مطلب یہ ہے کہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پانچ چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کس کو نہیں، اس میں ایک موت بھی ہے. سورہ لقمان میں آخر میں پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ایسی جن کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ان میں ایک موت بھی ہے. تو یہ واقعہ تو اس لیے سنا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آئے گی، کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ہم سلامت رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. اب اگر ہم سمجھیں، ہم اپنے دل کے اندر بغض رکھیں گے، عداوت رکھیں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، کسی کو کسی کے ساتھ غلط حرکت کریں گے تو ہمارے پاس ایمان کہاں ہوگا؟ توبہ کرنے سے پہلے اگر مر گئے تو ایمان کہاں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس حال میں ایمان آدمی موت ہے کہ آدمی کے پاس ایمان کی سلامتی ہو اور یہاں مجھے اسے سزا نہ دینی پڑے. کتنی بڑی اللہ کا انعام ہے, کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. یہ کرام القاتبین ہیں جو ہماری اچھائی اور برائی لکھتے ہیں, افعال لکھتے ہیں. ایک نیکی عمل لکھتا ہے, ایک برا عمل لکھتا ہے, گناہ. تو کرام القاتبین میں جو نیک عمل لکھنے والا ہے وہ اس کا چیف ہے. کیونکہ اگر گناہ کرنے والا ہے, جب کوئی گناہ کرتا ہے اور رونا لکھنے والا ہے تو اس سے اجازت لیتا ہے کہ بھائی یہ آدمی گناہ کرنے جا رہا ہے, میں اسے لکھ لوں. وہ کہا ٹھہر جا بھائی, ابھی ٹھہر جا, جب یہ کر لے گا جب لکھیے. اب اگر اس نے کر لیا, کہنے لگا اس نے گناہ کر لیا, ٹھہر جا انتظار کر, توبہ شاید کر لے. اگر توبہ کر لی تو یہ جو ہے نیکی لکھنے والا, یہ اس کا محتاج نہیں, ایک دم لکھ دے گا کہ بھائی اس نے گناہ کر کے توبہ کی, ایک نیکی کی, یا گناہ کا ارادہ کیا نہیں کیا تو ایک نیکی لکھ دی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا انعام اتنا ہے کہ اتنا انعام ہے کہ انسان احساس نہیں کر سکتا, شمار نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ کرم اور انعام ہے. اس ملک میں اللہ کا یہ کرم انعام ہے کہ حضرت جیسے بزرگان دین یہاں موجود ہیں, حضرت جیسے لوگ موجود ہیں, جو اجلاس مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں آپ حضرات شرکت کرتے ہیں اور اس مجلس کے ذریعے وہ سارے کام ہوتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کی طمانینت اور دلوں کا سکون اگر حاصل ہوتا ہے تو بزرگوں کی صحبت سے ہوتا ہے, بزرگوں کی مجلس سے ہوتا ہے. مجلسوں کا تو یہ ہے کہ جہانگیر بادشاہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر گوالیار کے ایسی جیل میں بند کر دیا تھا جہاں بڑے بڑے ہسٹری سیٹر, ڈاکو, چور, بدماش, عیار لوگ موجود تھے. صرف اس لیے کہ حضرت نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ چاند ہو گیا, عید ہو جائے گی. حضرت نے کہا بغیر روحیت کے بادشاہ کے کہنے سے نہیں ہوگی. بلایا, بادشاہ کو سلام نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا, اس نے اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. تو کچھ عرصے کے بعد جیلر نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ کس آدمی کو بھیج دیا, سارے بدماش لچے لفنگے اللہ والے ہو گئے, لا الہ الا اللہ کی ضرب لگنے والے. تو ایک بزرگ کے تحت سارے بزرگ, سارے بدماش, چور, چکار, عیار, مکار, قاتل, سارے کے سارے اللہ والے ہو گئے. اور وہاں ذکر کے بعد لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو اس نے کہا کس آدمی کو تم نے بھیج دیا, تو سارے بدماش جو ہے اللہ والے ہو گئے. تو اللہ والوں کے صحبت میں رہ کر انسان کے اندر آتا ہے. بہرحال بہت خوشی کی بات ہے کہ اس ملک میں ایسے بزرگ موجود ہیں, اور ہم لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی اور موقع کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خانقاہ کو آباد فرمائے اور حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے, حضرت کے فیض کو جاری ساری فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاد من نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكرهنا عن الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا, توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب الرفقاء والنار. إلى أول العالمين هم گنہگار ہیں سیاہکار ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، تمام لغزشوں کو درگزر فرما دیں، تمام سیاحت کو اثرات بدل فرما دیں. آپ ہمارے سے راضی ہو جائیں، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیں، اپنا تعلق پیدا فرما دیں، اپنا ڈر پیدا فرما دیں. الہ العالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیں، آپ کی شفاعت ہمارے لیے مقدر فرما دیں، آپ کے دست مبارک چاہ میں کوثر عطا فرما دیں. الہ العالمین اس مجلس کو انتہائی طور پر قبول فرما دیں. الہ العالمین اس خانقاہ کو انتہائی طور پر قبول فرما دیں. اس خانقاہ کے فیض کو جاری ساری فرما دیں، اس کی طرف رجوع عام فرما دیں، اور حضرت مد ذلہوں کی عمر میں برکت عطا فرما دیں. الہ العالمین ان کے لیے صحت عافیت کا معاملہ فرما دیں، ان کے گھر میں ہر قسم کے عافیت کے معاملہ فرما دیں، اس ملک میں امن و سکون عطا فرما دیں، ہر قسم کے دہشت گردی سے حفاظت فرما دیں. یہاں جو دین کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، الہ العالمین ان کی دین کے کام کرنے والے جگہ جگہ پر جو علماء اور خانقاہیں لے کر بیٹھے ہیں، الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیں، اور ان کے اس جذبے کو انتہائی طور پر قبول فرما دیں. ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا فرما دیں. الہ العالمین شیطان لعین کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما دیں. الہ العالمین بیماروں کو صحت شفا فرما دیں. بہت سے بیمار ایسے ہیں جو لا علاج مرض ہیں، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، الہ العالمین لیکن آپ چاہیں تو انہیں شفا دے سکتے ہیں. فیضا مریض تو فہوا یشفین، جس نے بیماری دی شفا بھی وہی دے گا. الہ العالمین نے صحت کاملا عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دیں. الہ العالمین اس ملک کے اندر اولادیں ناخلف ہو رہی ہیں، اولادوں کو فرما بردار بنا دیں، ماں باپ کا فرما بردار بنا دیں، خواتین اور مرد کے اندر مستقل تنازع ہو رہے ہیں، الہ العالمین ان میں آپس میں محبت اتفاق پیدا فرما دیں. جن کے گھروں میں جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے پیدا فرما دیں. جن کے اولادیں نہیں ہیں انہیں نیک اور سارے اولاد عطا فرما دیں. الہ العالمین ہمارے ملک میں بالخصوص ہندوستان کے اندر ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیں. ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، مدرسوں کی، مسجدوں کے، خانقاہوں کی ان کی حفاظت فرما دیں. الہ العالمین اے اکرم الاکرمین آنے والے ایام میں الہ العالمین ایسے لوگوں کو کی تسلط سے بری فرما دیں جو ہمیشہ ظلم کرتے ہیں، نفرت ہے جن کا مقصد ہے. الہ العالمین اس مت آزما دیں. پاکستان کے اندر جو انتشار ہے الہ العالمین اس میں بھی اپنا رحم اور کرم عطا فرما دیں، اور پورے عالم سطح پر مسلمان جہاں جہاں پر پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیں. الہ العالمین اگر ہم جئیں تو اسلام پر جئیں، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرما دیں، موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما دیں، مرنے میں سہولت عطا فرما دیں، مرتے وقت کلمہ شہادت کلمہ توحید زبان سے جاری فرما دیں. الہ العالمین صلاح سے گزرنے میں اپنا رحم اور کرم عطا فرما دیں. الہ العالمین منکر نکی جب سوال کریں من ربوں کا دینوں کا، اس وقت اپنا صحیح جواب ہماری زبان سے ادا فرما دے. عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دے. عالم برزخ میں اپنا رحم و کرم عطا فرما دے. محض اپنے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں بغیر استحقاق کے جنت میں داخلہ ہمارے لیے مقدم فرما دے. الہ العالمین مرنے سے پہلے سچپوں کی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے ذمے حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں، ان کو ادا کرنا ہمارے لیے مقدم فرما دے. بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، متوقع ہیں، یا ہمارے حضرت سے جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا یہ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان کے دلوں کے اندر الگ الگ مقاصد ہیں، آپ علیم الخبیر ہیں. الہ العالمین ان سب کے حسن و گمان کی لحاظ رکھتے ہوئے ان کے تمام مقاصد میں کامیاب عطا فرما دیں. جتنے خیر کی دعائیں جناب حبیب پاک سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہیں وہ سب ہم عطا فرما دیں، اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنا مانگی ہے ان سے فنا عطا فرما دیں. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.